السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے شروع کرنا ہے؟ 213 یا 214؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. آمین یا رب العالمین. سورہ البقرہ کی 213 آیات کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 214 سے آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اب جو آیت ہے وہ ایک پس منظر کے ساتھ ہے. پس منظر یہ ہے کہ ہر دور میں اہل ایمان پر اللہ کی راہ میں مشکلات آئیں اور ہر دور کے اندر ایمان والوں کو آزمائش کی بھٹی سے یا آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا گیا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ مشکلات کا معاملہ آیا اور ان کی زبان پر بھی کبھی یہ درخواستیں آئیں کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے معاملات کو ہمارے لیے آسان فرمائے. تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ دیکھو تم سے پچھلے لوگوں پر تو یہ ہوا کہ زمین میں ان کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا اور اس پر آرے چلا دیے جاتے تھے اور ان کے اوپر لوہے کی کنگیاں چلا دی جاتی تھی, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, لیکن یہ بات بھی ان کو دین کی جد و جہد سے دین کی محنت سے روک نہیں سکتی تھی. اب یہ وہ تصور ہے کہ جو آج ہماری نگاہوں سے بالکل دور ہے. اس لیے کہ اگر دین کو صرف چند عبادات کا مجموعہ مان لیا جائے جیسے کہ نماز زکات روزہ حج ہے یا چند اور اضافی کوئی نفلی کاموں کا مجموعہ سمجھ لیا جائے, اچھی بات ہے جی نوافل آپ ادا کر لیں, عمرے آپ کر لیں, اگر وہ دین اس چیز کا نام ہے تو پھر یہ مقام یہ آیات سمجھ میں نہیں آئے. اور اگر دین ایک نظام کا نام ہے جو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اپنی پیروی کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر یہ آیت سمجھ میں آئے گی جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 214 فرمایا کہ ام حسبتم, کیا تم نے یہ گمان کیا ہے, ان تدخل الجنہ, کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں, مراد ایسے ہی بغیر کسی محنت کے. تو کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ ابھی تک تم پر وہ مشکلات پیش نہیں آئیں ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزر چکے. کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ؟ مسہم البأساء والضراء وزلزلوا, ان کو سختیاں اور تکالیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے, متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ نے کہا کہ الا آگاہ رہو, ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اب دیکھیں کیا مزاج ہے شاید کا, ایسی جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے تم کہ دعویٰ کر لیا تو جنت کا تمہیں جنت مل جائے گی, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو دنیا پر جنت مل جائے گی, ایسا نہیں. بلکہ اس راہ میں مشکلات آئیں, کم ہو یا زیادہ, نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن آتی ضرور ہے, اور اس سے گزرے بغیر جنت کا راستہ نہیں. حدیث میں آیا کہ جنت کو مشقتوں سے مشکلات سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو لذتوں سے گھیر دیا گیا. یہ بخاری شریف کے اندر جنت کو مشقتوں سے مشکلات سے گھیرا گیا اور جہنم کو لذتوں سے گھیر دیا گیا. محنت کرنی پڑے گی, مشقت کرنی پڑے گی اور اس طرح کی مشقت میں آزمائش آ سکتی. اسی طرح کی آیت ہم نے آیت نمبر 155 پڑھی تھی اسی سورۃ البقرہ میں, کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہارے آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال اور ثمرات یعنی پیداوار کے نقصان کے ذریعے، یہ تو ہوگا۔ وہاں پر بھی بات عرض کی تھی کہ اگر دین کا مزاج واضح ہو کہ دین ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے، تب تو یہ مقامات سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ جب دین ایک نظام ہے تو نظام اپنے اسٹیبلشمنٹ، اپنا غلبہ چاہتا ہے، اس غلبے کی جد و جہد اہل ایمان پر لازم ہے اور اس حوالے سے محنت کرنا ایمان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تب یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جب اس راہ میں نکلیں گے تو کبھی کڑوی باتیں بھی سننے کو ملے گی، ہو سکتا ہے وہ دھتکار بھی دے ہمیں، ہو سکتا ہے وہ پتھر بھی کھینچ مارے کبھی، اور اس سے آگے کے مشکل تر مراحل آ سکتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ مشکلات مانگنے کی بات نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ سے، بلکہ مشکلات آئیں تو اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی تلقین ہے اس آیت میں۔ دراصل تو تم جنت میں کیا تم نے گمان کر لیا کہ ایسے داخل ہو جاؤ گے حالانکہ بھی تم پر وہ مشکلات نہیں آئیں جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئی تھی۔ مست ہم الباسون پر سختی اور تکالیف آئیں اور وہ ہلا دیے گئے، کتنے رہ گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ پکار اسے رسول بھی اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ۔ متى نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اب ذرا غور کیجیے، آپ اہل ایمان، بھارت اہل ایمان ہیں، لیکن رسول کا ایمان کیا ہوتا ہے اس کا تصور ہمارے لیے ممکن نہیں، اس کی گہرائی کا تصور، لیکن سختیوں کا تکالیف کا عالم یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ رسول بھی پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے۔ اتنی سختیاں آئیں، اتنی آزمائش آئیں، اتنا ان کو ہلایا گیا کہ اہل ایمان بھی پکار اٹھے اور رسول بھی پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ الا آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب۔ یہ ہے اللہ کی مدد کے حصول کا ایک اور ذریعہ یا طریقہ جو بتایا گیا، اسی کو ہم پڑھتے سورہ النشرح میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو مشکلات سے گزر کر آسانیاں اور اللہ کی مدد کے آنے کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی دین پر استقامت عطا فرمائے، اللہ اتنا ہی بوجھ ہم پر ڈالے جس کو ہم برداشت کر سکیں، لیکن جب وہ بوجھ اور وہ آزمائشیں آئیں تو اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انفاق کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، جیسے کہ چار موضوعات کے متعلق گفتگو رہی ہے ہماری، کہ عبادات، معاملات، انفاق اور قتال، یہ چار موضوع دوہرا دوہرا کر اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب آئیے انفاق کے حوالے سے گفتگو پڑھتے ہیں۔ فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کن پر خرچ کریں، صحیح سے ترجمہ ہوگا کن پر خرچ کریں، کیونکہ آگے ایک لسٹ بیان کی جا رہی ہے مختصرا۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، ما انفقتم من خیر، تم جو کوئی خیر یعنی مال میں سے خرچ کرو گے، خیر کا لفظ قرآن میں مال کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ اس مقام پر جو کچھ تم مال خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ تو جو کوئی مال تم خرچ کرو تو ماں باپ کے لیے ہوگا، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ یہ ہے ایک سوال۔ ایک سوال اگلی نشست میں انشاءاللہ آئے گا، وہ کہ اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کتنا خرچ کر، وہ آئندہ آئے گا، کہ یہ سوال کن پر خرچ کر، اب وہ ترتیب بتائی جا رہی ہے، اولاً ماں باپ کا حق آئے گا، پھر اور رشتہ داروں کا حق آئے گا، اور بیوی بچوں کا حق ماں باپ کے بعد آتا ہے۔ ذہن رکھیے، رہے سب سے بڑا اللہ کے نبی، صحابی پوچھتے ہیں میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون، تو کیا جواب آیا، ماں، پھر کون، ماں، پھر کون، ماں، پھر کون، والد، پھر کون، پھر بیوی بچے آئے گا اور بہن بھائی آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامت میں یہ بھی شامل ہے کہ دوست کو ترجیح دی جائے گی باپ کے مقابلے میں، اور بیوی کو ترجیح دی جائے گی ماں کے مقابلے۔ تو وہاں تو رشتے داروں کا ذکر کرے، اور انہیں بھی ماں باپ کا اولا ذکر آیا، تو ماں باپ کے لیے، رشتے داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی کو اللہ نے نوازا ہو تو خرچ کرنا چاہتا ہے، اب خرچ کرنے میں اس دنیا کے اس کونے میں جا رہے ہیں، ملک کے اس کونے میں جا رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو فراموش کر دیتے لوگ، یہ غلط ہے۔ عربی کا ایک اصول ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے، چنانچہ ماں باپ کا تعلق سب سے قریبی ہے سب سے زیادہ حق بھی ان کا زیادہ بیان کیا گیا، پھر بھی ان بچے بہن بھائی ہیں، اور پھر گریجولی دوسروں کا معاملہ بھی شامل ہوگا. تو جو جتنا قریب ہے، جس سے تعلق جتنا مضبوط ہے، رشتہ جتنا مضبوط ہے، اس سے سلوک کے اعتبار سے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے. اس کا ایک اور وجہ بھی، اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جن سے قریبی تعلق زیادہ ہوتا ہے عام طور پر انہیں کو تکلیف پہنچانے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کبھی گھر کی عمر و جداد برابر ہو جاتی ہے، یا کبھی آپ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں ماں باپ کو، گھر والوں کو، تو ان کے حقوق ادا نہیں کرتا بلکہ پامال کرتا ہے. تو جن سے تعلق بہت زیادہ قریبی ہوتا ہے انہی کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہے، انہی کے حقوق کی پامالی یا ہرٹ کرنا ان کی فیلنگز کو یا نقصان پہنچانا تکلیف پہنچانا، اس کے امکانات زیادہ ہیں. اس وجہ سے بھی ان کی حقوق زیادہ بیان کیے گئے تاکہ ان کو اگنور اور نظر انداز نہ کیا جائے. یہ بھی اس بیان ہوئی کہ ماں باپ ہیں، رشتے دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں. یتیم اور مسکین ہم سمجھ سکتے ہیں، مسکین وہ شخص ہے کہ جو کچھ کماتا تو ہو لیکن اس کے حالات ایسے ہیں کہ اس کی اس پرسنل سورس آف انکم سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. مسکین وہ جو کچھ تو کما رہا ہے لیکن ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، زکات دی جا سکتی. زکات کی 8 جو مدیں ہیں، یعنی جن لوگوں پر زکات خرچ ہوگی، وہ سورۃ توبہ آیت 60 میں بیان ہوئی. 8 ریسیپینٹس آف دی زکات بیسیکلی، ان میں مسکین بھی شامل ہے، اس میں مسافر بھی شامل. یہ اہمیت ہے ہمارے دین میں مہمان نوازی کی، حسن سلوک کی، کہ صحابہ کے دور میں یہ ہوٹلز کا تصور نہیں تھا. جو مسلمان آتے تھے وہ مسلمانوں کے مہمان ہوا کرتے تھے، بلکہ شوق ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی آ جائے مہمان اور اس کے مہمان نوازی کر سکے. اور آج ہمارا حال یہ کہ ہم لوگ اپنی جو کوکنگ ہے وہ کم ہو چکی ہے اور کھانا پینے گھروں سے باہر ہو چکا ہے. چند برسوں پہلے اگر ہم کسی کے مہمان بن کر جائیں اور کوئی باہر سے کھانا لا کر پیش کرتا تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا تھا، اور آج عزت اس سے سمجھی جاتی ہے وہ میک ڈونلڈ سے لے کر آ گیا، وہ کے سی سی لے کر آ گیا، پھر سائڈ سے لے کر آ گیا، کیا اس نے میری جو ہے وہ مہمان نوازی تھی. اقدار ہی بدل گئی ہے، ویلیوز ہی آل ٹوگیدر بدل چکی ہے. تو مسافر کا تصور یہ تھا کہ وہ اپنے لیے مہمان سمجھتے تھے اس کو، اس کی مہمان نوازی کرتے تھے. بہرحال مسافر اپنے علاقے میں ممکن ہے کہ مالدار اور غنی ہو، کسی دوسرے علاقے میں یا لٹ گیا، مصیبت میں گرفتار ہو گیا، تو اس کی مدد کرنے کے لیے ایون زکات تک کے مال میں ایک مد مقرر کی گئی کہ مسافر کی مدد کی جا سکتی ہے. وہ مان پالو گے مخیم، جو کچھ تم بھلائی کرو گے. اب دیکھیے خیر غلط آیا بھلائی کے لیے، خیر غلط قرآن میں مال کے لیے بھی آتا ہے اور بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، اور خود خیر غلط قرآن میں قرآن کے لیے بھی آتا ہے. عجیب بات ہے، خیر غلط قرآن میں قرآن کے لیے بھی. سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے. یہ بات آتی سورہ النحل کی آیت نمبر 30 میں، وہاں قرآن کے لیے خیر غلط استعمال ہوا. سورہ النحل آیت نمبر 30 میں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں بھی، سورہ یونس کی آیت 58 میں بھی قرآن کو خیر قرار دیا گیا ہے. وما تفعلوا من خير، اور تم جو بھلائی کرو گے، فإن الله به عليم، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب جاننے والا ہے. اس کے بعد انفاق کے بعد القتال کا بیان آ گیا. كتب عليكم القتال، تم پر جنگ کرنا لکھ دیا گیا ہے، لکھ دینے سے مراد لازم کر دیا گیا ہے. وهو كره لكم، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار لگتی ہے. وعسى ان تكرهوا شيئا، اور ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی شے کو. وهو خير لكم، حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے. وعسى ان تحبوا شيئا، اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو. وهو شر لكم، جبکہ وہ بری ہو تمہارے لیے. والله يعلم، اور اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم جانتے نہیں. اب یہ قتال کی فرضیت کا بیان ہے جس مقام پر آئے. قتال کے حوالے سے کچھ گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے. یہاں جس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہم اس میں فقط بات کر رہے ہیں، باقی قتال کی شرائط، اس کا آغاز، اس کی تیاری، اس پہ کچھ گفتگو ہو چکی. قتال کی حکمت، اس پہ کچھ بات ہو چکی. برا تو لگتا ہے، اس کا بیان یہاں پر ہے. تمہیں برا لگ رہا ہے، حالانکہ ممکن ہے کہ تم اس چیز کو برا سمجھو، ناپسند کرو، اور وہ تمہارے لیے خیر ہو، اور ایک چیز میں بڑی اچھی لگ رہی ہے اور وہ تمہارے لیے شر ہو. اصل بات کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتا. بچہ ہے، بقرعید کا موقع ہے، اس کو انگارے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ سمجھتا ہے لائٹ ہے، اور ہمیں پتا کہ یہ آگ ہے, بچہ مانگ کر نہیں دیتے اس کو, دیں گے کبھی نہیں. اب بچے کی جگہ پہ جا کے سوچے تو کیا ہوگا, تو کہیں گے ابا ظلم کر رہے میرے ساتھ, امی ظلم کر رہی میرے ساتھ. اس کی سطح پہ جا کے سوچے, لیکن اس کے والدین کی سطح پہ جا کے سوچے تو یہ ظلم بلکہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہے. اچھا کہاں بچے کا علم, کہاں ہمارا علم. آپ سوچیں نا کہاں ہمارا علم اور کہاں اللہ کا علم. ہم بھی بہت سے انگاروں کو شاید بہت خوشنما سمجھ رہے ہوں اور وہ ہمارے لیے برے ہیں, کڑوی دوائی ہے. نہ بڑے پینا پسند کرتے نہ بچے پینا پسند کرتے. بچوں کو تو بڑی جبر کر کے وہ کڑوی دوائی پلانی پڑتی ہے. بچے کی سطح پر جائے تو کیا سمجھے گا, ارے ظلم کیا جا رہا ہے, کیسے اماں ہیں میرے, کیسی اماں ہیں میری, اتنا کس کے ماندہ میں مجھے پکڑ کے جو ہے وہ میرے منہ میں دوائی انڈیلی جا رہی ہے. بچے کی سطح پہ سوچیں گے تو کیا ہے ظلم, لیکن ماں اور باپ کی سطح پر سوچے تو شفقت ہے, رحمت ہے اس کے ساتھ. بس اسی کو سمجھ لیجیے کہ اللہ کا علم کامل ہے, اللہ کا علم کامل ہے, اور ایک میرا اور آپ کا ناقص علم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے خیر ہو بھلی ہو, اور تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, اور تم جانتے نہیں ہو. یہ ہے اعتقاد کے حوالے سے جو ایک نقطہ یہاں پر بیان کیا گیا, تمہاری عقل ناقص ہے, اللہ کا علم کامل ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, جو حکم آ رہا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرو, اسی میں تمہارے خیر کا سامان ہوگا. اگلا کچھ ہوتا ہے رکو نمبر 27, اور اس میں بھی قتال کے حوالے سے چند باتیں مزید آئیں گی. یس ارو الشہر الحرام قتال فی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں لڑائی کرنا کیسا ہے. قل قتال فی ہی کبھی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس میں قتال کرنا, حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن وصد عن سبیلہ وکفر بہ, وصد عن سبیل اللہ, اور روکنا اللہ کی راہ سے, وکفر بہ, اور اس اللہ کے ساتھ کفر کرنا, والمسجد الحرام, اور اللہ کی مسجد حرام سے روکنا, واخراج اہلہ منہ اکبر, واخراج اہلہ منہ, اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا, اکبر عند اللہ, سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. بل فتنہ اکبر من القبل, اور فتنہ کہیں گنا بڑا ہے قبل. اب یہ حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا, ان کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے. چار مہینے حرمت والے مشہور تھے, رجب کا مہینہ مشہور تھا عمرے کے لیے, اور تین مہینے ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, یہ تین مستقل مہینے مشہور تھے. کس کے لیے؟ حج کے ایام کے لیے. سترویں سفر ہوتے تھے, ایک مہینہ آنے کا, ایک مہینہ جانے کا, اور درمیان میں حج کے ایام کا مہینہ ذی الحجہ. تو تین مہینے لگاتار یہ محترم ہے, یہ حرام بھی آپ کہنے سے, ذیقعدہ, ذیلحجہ اور محرم, اور ایک رجب کا مہینہ مشہور تھا. اب یہ محترم حرام, حرام کس معنی میں؟ حرام دو معنی میں لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک, حرام کسی چیز کی پروہیبیشن کے معنی میں. سود حرام ہے, لین دین نہیں کر سکتے. شراب حرام ہے, پینا, خرید و فروخت کرنا, بنانا منع ہے. ایک حرام ہوتا ہے پروہیبیشن کے معنی میں, ممانعت کے معنی میں, اور ایک حرام ہوتا ہے سیکرٹ کے معنی میں, مقدس اور محترم کے معنی میں. تو مسجد حرام کا مطلب کیا ہوا؟ وہ مسجد جس کا تقدس برقرار رکھنا, جس کا احترام بجا لانا ہم پر لازم ہے. حرمت والے مہینے جن کا احترام ہم پر لازم ہے. زمانۂ جاہلیت میں بھی جو لوگ تھے مشرکین تھے, وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے, اور ان مہینوں میں جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی, ان کے سیز فائر ہو جایا کرتا تھا, لڑتے نہیں تھے. باپ کا قاتل بھی مل جاتا, ہاتھیں لگاتے تھے. اسی طرح اگر جو ہے وہ بڑی بڑی جنگ ہوتی تھی ان کی, لیکن اس مہینے میں چھوڑ دیا کرتے تھے, بند کر دیا کرتے تھے. ہمارے علماء نے بات لکھی ہے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت اب بھی برقرار ہے ہماری شریعت میں, لیکن آج مسلمان محرم میں بھی لڑتا ہے, اور ذی القعدہ میں بھی لڑتا ہے, اور ذی الحجہ میں بھی لڑتا ہے, اور رجب میں بھی لڑتا ہے, قتل و غارت گری بھی کرتا ہے, سب کچھ کر. وہ مشرک ہو کر بھی ان مہینوں میں, چونکہ لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں, حج کے لیے آ رہے ہیں, اینڈ سو آن, احترام اس کا بجا لاتے ہیں. اسلام نے سنت کو برقرار رکھا, لیکن ہمارے مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب سوال یہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی اس طرح کا امکان تھا کہ ممکن ہے کہ یہ مشرکین مکہ اگر زیادتی پر آ جائیں تو عین اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں بھی لڑیں گے. اس کے بارے میں سوال کیا کہ یس ارونت عن الشہر الحرام قتال فی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حرمت والے مہینے کی بابت پوچھتے ہیں لڑائی کرنے کے اعتبار سے کہ اس میں کیا حکم ہے؟ کل قتال کی ہی کبیر، آپ فرما دیجیے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور روکنا اللہ کے راستے میں کفر کرنا اللہ کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اس سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنہ اکبر من القتل، اور فتنہ کئی گنا بڑا ہے قتل کے مقابلے. تو یہ قتل اچھی چیز نہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ بات قتال کی حکمت کے ذمن میں کر چکا ہوں، جن لوگوں نے مسلمانوں کو مظلوم بنا دیا، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، ان کے بعد ساتھیوں کو شہید کر ڈالا، جو ظالم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی حکمرانی کے دعوے کر رہے ہیں، جو اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کے دین اور اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اب ان سے جنگ کرنے کا حکم دے دیا گیا. اب اگر یہ لوگ ہی جو ظالمین ہیں، اگر یہ حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال کرتے ہیں، تو مسلمانوں تم ان کو جواب دے سکتے ہو. کیوں؟ ان کی یہ حرکت، یہ فتنہ ہے جس میں اللہ کی بندگی ممکن نہ ہو، اور فتنہ زیادہ شدید ہے قتل کے مقابلے میں. اگر فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ اور قتل کرنا پڑے تو اس کا حکم بھی دیا گیا ہے. اب ان کی ایک اور نافرمانی کا ذکر ہے، ایک اور جو کہ سازش کا ذکر ہے مسلمانوں کے خلاف. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ ان کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں. کفار کا معاملہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کا تو معاملہ تمہارے خلاف مستقل رہے گا مخالفت کا، اور ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں، اور یہی ان کا اصل پلان ہے. اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہم پڑھ چکے ہیں. آیت 120 میں ذکر یہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اے مسلمانوں جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. تو ان کا تو مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے. ان کی ملت کی پیروی کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑے، ایمان کو چھوڑے، اور جا کر ان کی ملت میں، ان کے مذہب میں شامل ہو جائیں. یہ اسی وقت ہوگا جب مسلمان اپنے دین کو چھوڑے. یہ ان کا پلان ہے اصل. تو ان کی سازش کا عالم تو یہ ہے کہ اگر ان سے ممکن ہو سکے تو مسلمانوں تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں. حافظت معاف کیجیے گا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر وہ مر جائے اسی حالت میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ لوگ ان کے برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یعنی اب جو دین سے پھر جائے اس کو مرتد، یعنی اپوسٹیٹ کہتے ہیں، اس کی سزا بھی ہے دنیا میں واجب القتل کی، اور آخرت کے اعتبار سے معاملہ یہ کہ اس کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو ان لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جو لوگوں کے دین ایمان کو بگاڑ رہے ہیں، اور جو لوگ دنیا کے خاطر کسی انسان کے خوف کے خاطر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیں، ان کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کی سزا جہنم کی ہمیشہ کی آگ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. تھوڑا تھوڑا آپ آگے آئیے تاکہ وہ پیسج جو ہے راستے میں وہ خالی رہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ہم اسے کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو؟ کوئی ایسا ہے کہ جو نہ چاہتا ہوں بھائی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا مستحق بننے کی بھی محنت کرنی ہوگی. یہاں تین باتیں آئیں، نمبر ایک جو ایمان لائے، نمبر دو جنہوں نے ہجرت کی، نمبر تین جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. یہ ہے جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ایمان کون سا؟ ایک زبان سے اقرار کرنے کا نام ہوتا ہے، وہ ہم سب کے پاس، وہ کافی نہیں، وہ بھی ضروری ہے لیکن وہ کافی نہیں، بلکہ وہ ایمان دل میں گھر کر جائے اور انسان کا عمل اس کا ثبوت پیش کرے. نمبر دو جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کا آغاز ہے اور ایک ہجرت کی انتہا ہے. ہجرت کا آغاز کیا ہے؟ حدیث میں آیا، انتا ہجرا ما کری ہر ابو، افضل اجرت کیا ہے؟ انتا حضر ما کریہ ربک، ہر وہ بات چھوڑ دو تمہارے رب کو ناپسند ہے. رب کو پسند نہیں ہے کہ بندہ نماز ضائع کرے تو نماز ادا کرنا شروع کرو. رب کو پسند نہیں ہے کہ بندہ جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. رب کو پسند نہیں ہے کہ بندہ فضولیات میں اپنے وقت کو برباد کرے، فضولیات کو چھوڑ دو، زندگی بہت قیمتی ہے، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. یہ ہجرت کا آغاز ہے، جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں ان کو چھوڑ دو. اور جہاں کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اگر گھر بار بھی چھوڑنا پڑ جائے تو گھر بار کو چھوڑنے کے لیے تیار. اور یہ مشکل کام. اسی لیے کسی نے کہا کہ دنیا نے اس کے مال و اسباب میں یا کسی سے دوست کی اختیار کرنے میں اتنا دل لگاؤ کہ جب چھوڑنا پڑے نا تو پیر کی زنجیر نہ بن جائے، پیر کی بیڑی نہ بن جائے، بس بس ضرورت کی حد تک. اس دنیا کے متعلق مثال یہ کہ جیسے کشتی پانی میں چلے گی اور پانی ہی میں چلے گی، لیکن بقدر ضرورت حصہ پانی میں ہوگا، زیادہ جائے گا تو ڈوب جائے گی. رہنا دنیا میں، بھاگ نہیں سکتے، اسی دنیا میں رہنا ہے، لیکن ضرورت کی حد تک. ڈوب گئے اندر تو بربادی ہو جائے گی. تو دوستیاں ضروری ہیں، رشتے داریاں ضروری ہیں، تعلقات ہیں، نوکری ہے، کاروبار، ضرورت کی حد تک، تاکہ جانا پڑے تو وہ دل کے اندر کچھ اٹھے نہیں کہ یہ کیا ہو گیا میرے سے. بس یہ ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ کہ مال تمہارے ہاتھ میں تو ہو، تمہارے دل میں نہ تو ٹھیک ہے، دل میں آ جائے گا تو پھر بربادی ہو جائے گی. ہجرت کا آغاز نافرمانیوں کو چھوڑ دو، ہجرت کی انتہا رب کی خاطر اس کی دین کی راہ میں گھر بار کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو. جہادو فی سبیل اللہ، اور جہاد کی امن اللہ کی راہ میں. جہاد کیا ہے؟ کوشش اور جد و جہد، اسی میں جنگ بھی آ جاتی ہے. جہاد کا آغاز کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. انت جاہد نفسک فی طاعت اللہ، انت جاہد نفسک فی طاعت اللہ، تم اللہ کی اطاعت کی خاطر اپنے نفس سے مجاہدہ کرو. نفس کہتے ہیں کہ سوئے رہو فجر میں، تمہیں اٹھنے تم اٹھو اللہ کا. نفس کہتے ہیں تھوڑا پیسہ اور بنا لو، اللہ کا دین کہتا ہے کہ نہیں اب بہت ہو گیا، اب دین کے لیے اپنے آپ کو لگانا پڑے گا. تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ جہاد کا آغاز کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا اللہ کی اطاعت کے لیے. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اللہ کے دین کے دفاع کے لیے یہ مجاہدہ، یہ جنگ باطل نظام سے بھی آ سکتی، باطل قوتوں سے بھی آ سکتی. تو پھر جہاد بدل جائے گا قتال، یعنی جنگ. اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے، یعنی اجتماعیت میں انسان آئے، ذہن سازی ہونی چاہیے، اینڈ سو آن، جو اس کے تقاضے ہیں. تو یہ تین باتیں ہیں، جو لوگ ایمان لائے زبان سے بھی ہو دل سے بھی ہو، جنہوں نے ہجرت کی آغاز بھی ہے اس کا انتہا بھی ہے، جنہوں نے جہاد کیا اس کا آغاز بھی اس کی انتہا بھی ہے. فرمایا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد شراب اور جوئے کے حوالے سے اولین جو پہلا حکم آیا تھا اس کا بیان آ رہا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وہ اثمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان دونوں کے فائدے کے مقابلے. یسألونک، ان الفاظ پہ غور کیجئے، یسألونک، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ صحابہ کے سوالات ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق بس 14 سوالات ہیں قرآن میں صحابہ نے پوچھے تھے. احادیث میں ہیں، لیکن ان کے ہاں سوالات کا مزاج تھا لیکن کم، اور کون سا مزاج زیادہ تھا؟ عمل کا مزاج. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے میں شامل ہیں مفہوم بھی، عربی ان کو آتی تھی نا. یہ مفہوم سے مراد کیا ہے؟ سنت نے یہ بتایا کہ اس کی تشریح ہے، یہ مفہوم. حفظ بھی کرتے تھے اور عمل کرتے. فرماتے ہیں کہ ہم دس آیتیں سیکھتے ہیں, حفظ کرتے, سمجھتے, عمل کرتے, پھر اگلی دس آیتیں سیکھتے. تو آج ہمارا جو ڈیٹا بینک ہے قرآن کی دین کی نالج کے سوا سے بہت بڑا ہو گیا الحمدللہ, لیکن اکارڈنگلی عمل بہت کم. ایک مفتی صاحب سے میں نے کچھ ایک سوال کیا تھا تو اس میں بڑی سی بات سامنے آئی کہ میں نے کہا کہ جی ایک کتاب میں دیکھ رہا ہوں چھوٹی سی, جو رائٹر تھے بزرگ ہوں گے عالم ہوں گے, پانچ لائنوں میں ان کا نام لکھا ہوا تھا. کیسے؟ شیخ العرب والعجم اور شمس القمر اور پتہ نہیں کیا اور الحاج اور یہ اور فلاں, مطلب تلاش کرنا پڑ رہا ہے کہ نام کیا ہے اس کا. اتنے القابات لگے, آپ نے ہولڈنگ دیکھی ہوگی نا آج کل کی لگی نا, فلاں فلاں فلاں, ایک تصویر ادھر ایک تصویر ادھر ادھر بھی لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا اللہ اکبر. تو اب پتہ نہیں وہ جشن میلاد النبی کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے ان حضرات کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے جن کی تصویریں لگی ہوئی. تو اب وہ نام لمبے چوڑے, تو میں نے کہا یہ لمبے چوڑے نام اور ادھر کیا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ختم ہو گئی, کتنا چوڑا کا نام ہے. بعض اوقات حضرت کبھی لگانا بھول جاتے, نہیں لگاتے, ابو بکر نے فرمایا یا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اور چھوٹا ہو گیا نام, یہ کیا مسئلہ ہے. تو بڑی ساری بات کہی, وہی بات جو بھی آپ ساتھیوں کی زبان پر بھی آئی کہ بیٹا پہلے اعمال بہت تھے, پہلے اعمال بس دو منٹ ویٹ کر لیجیے گا, ابھی جگہ کا کر لیتے ہیں ان شاء اللہ, دو منٹ ویٹ کر لیجیے ایک بات پوری ہو جائے. اعمال پہلے بہت تھے تو نام چھوٹے سے تھے, ان کو شو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب اعمال ہو گئے کم تو نام ہو گئے بڑے بڑے تاکہ کچھ شو ہوتا رہے. تو لٹرلی پانچ لائنوں میں نام لکھا ہوا ہے لیکن نام کیا ہے سمجھ نہیں آیا, سارے القابات ہی القابات اس میں چل رہے تھے. تو صحابہ کے 14 سوالات ہمیں قرآن حکیم میں, ان کا مزاج کتنا پیارا تھا, دے وار دا بیسٹ لسنرز اینڈ بیسٹ اسٹوڈینٹس. اللہ نے دو کام دیے ہم سب کو, زبان کتنی تھی, ایک دی تاکہ لسننگ زیادہ ہو اسپیکنگ کم ہو, تو سمجھ کر صحابہ کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی پوچھتے تھے کہ تمہیں یہ پتا ہے, تو فرما دیتے اللہ و رسول و عالم, اللہ اس کے رسول کو زیادہ بہتر پتا ہے, گو کہ جواب آتا بھی ہوگا لیکن انتظار کرتے تھے شاید کچھ اور سیکھنے کو مل جائے, یہ ان کا مزاج تھا. اور ہمارے مزاج کا پتہ نہیں بھی ہوتا تب بھی سب ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جو کچھ کامنٹس آتے ہیں وہ سب کو پتا ہے. تو صحابہ کے سوال عمل سوالات تھے. اچھا ایک اور چیز دیکھیے, خود سوال کر رہے ہیں حضرات صحابہ, شراب کے متعلق کہہ رہا ہے, جوئے کے متعلق کہہ رہا ہے, یہ وہ تربیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کی محنت 13 برس وقت, یہ مدنی صورت ہے نا, مدنی دور کے شروع کا وقت ہے, 13 برس ایمان کی محنت. اب کچھ سوالات آ رہے ہیں, اچھا یہ تو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اس کے متعلق کیا ہے ہمارے دین کے اندر, تو جواب ایک آ گیا. اسی ایک ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور ایک کیا ہے کچھ سوال ہے کہ یہ کر سکتے نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, اور عملی سوالات غور کیجیے گا. یہ وہ گراس روٹ لیول سے تبدیلی ہے ایمان کے ذریعے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمائی, جس کے نتیجے میں آپ کو پوچھ رہے کہ یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. آج وہی کام کرنا پڑے گا اگر ہم کسی پائیدار تبدیلی کو لانا چاہتے ہیں, چاہے وہ گریجولی ہے, اگر ہم کسی پائیدار تبدیلی کو لانا چاہتے ہیں تو پہلے دلوں کی دنیا بدلنی پڑے گی. اوپر سے کوئی تبدیلی تھوپ بھی دی جائے نا تو وہ ایکسپٹیبلٹی اس کی نہیں بڑھ سکے گی, تو اگر بن نہیں سکے گی یا بڑھ نہیں سکے گی بائلاج, جب تک کہ دلوں کی تبدیلی کی کوشش نہ کی جائے جس کو ایمان کی محنت کہا جاتا ہے. تو اب سوال آ رہا ہے اس معاشرے میں جہاں صبح دوپہر شام رات کی شرابیں الگ تھیں, اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ وہ اندر کا احساس ایمان کی بنیاد پر بیدار ہے اور یہ سوالات آ رہے ہیں. الونک عن الخمر والمیسر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, فیہما اثم کبیر, ان دونوں میں بڑا گناہ ہے, ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے کی باتیں بھی ہیں. اب کیا فائدہ ہے جی, دو چار نے شراب بیچ ان کو کچھ نفع مل گیا حرام کا نفع, کچھ لوگ پی لیں گے تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر ہمیں ریلیز یا ریلیف مل جائے گا دنیا کی فکروں سے. تو یہ تو کوئی مردانگی والی بات نہیں کہ آدمی فرار اختیار کرنے کے لیے شراب پیتا پھرے کہیں کونے قدرے میں بیٹھ کر, پتا نہیں فیش کرنا چاہیے زندگی کے چیلنجز کو جو کچھ بھی ہیں ہارڈ ورکنگ کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے انسان کو، یہ کیا کہ جو ہے وہ چوڑی آ کے پہن کے کونے میں بیٹھ کے شراب پینے کسی نے شروع، یہ جسٹیفیکیشن بھی جاتی ہے لوگوں کی طرف کہ بس وہ ذرا ریلیکس ہو جائیں گے، تھوڑا سا ریلیف ہمیں مل جائے گا تھوڑا سا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جی غم غلط کر لیں ذرا اپنا، انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا کہ ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، وہ منافع للناس کچھ فائدے بھی لوگوں کے لیے ہوں گے، لیکن اب اصول آ رہا ہے، وہ اثمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے. یہ پہلا حکم ہے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، فائدہ زیادہ ہے نقصان معاف کیجیے گا، فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. تو بتا دیجیے دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے فائدے کے مقابلے. اس کے بعد تدریجاً دو احکامات اور آئے، پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43. سورہ نساء آیت 43 میں کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. کیا مطلب؟ یہ اتنی بری شے ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے. اب کچھ لوگ اور باز آ گئے ہوں گے، سمجھ میں آ گئی ہوں گی باتیں. اور پھر تیسری مرتبہ آپ نے حکم آیا سورہ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں، وہاں پر سات گندگیاں جو ہیں شراب و جوئے کی گنوائی گئی، یہ شیطان کے ناپاک عمل میں سے، یہ تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے گا، یہ تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کر دے گا، اینڈ سو آن. سات گندگیاں بیان کرنے کے بعد، یعنی کہ شراب و جوئے کی جو نقصانات بیان کرنے کے بعد کہا گیا فہل انتم منتہون، تم باز آتے ہو گے نہیں. یہ دو ہے اس مقام. تو یہ تدریجاً احکامات آئے ہیں شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں. اس وقت ہم پڑھ رہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219، پھر انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 43، پھر انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91. یہ ہوا شراب کے حوالے سے. ایک دو باتیں اس کے حوالے سے اور خامہ خان کی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں میڈیا کی طرف سے کہ بھئی حرام کا رستہ لکھا نا قرآن شراب کے لیے. یہ اور جو بیٹھا خامہ خان جی، اچھا شرابی یہ کہتے ہیں، اگر تو اللہ کے کلام کو مانتے ہیں پھر تو بات کی جائے ان سے، باقی کو اللہ کے کلام ہی کو نہ مانے تو پھر بات ختم. تو اگر وہ قرآن کو مانتے ہیں تو ان کو ہم یہ سمجھائیں گے کہ قرآن حکیم میں اور کسی بھی زبان میں کسی شے کی ممانعت کے لیے فقط حرام یا منع کا لفظ یا پروہیبیشن کا لفظ نہیں ہوتا. آپ تو دیکھیں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے، یہ اللہ کی یاد سے روک دیتی، یہ بخل اور دعوت پیدا کر دیتی، اینڈ سو آن. اور پھر فہل انتم منتہون، دس از دا ٹون دس. اب یہ ٹون کیا، بعد آتے بھی نہیں آتے ہو. اب میں جان مجھ کے ذرا زور سے کہہ رہا ہوں، یہ عربی اسکول ہے سن. اب اس کے بعد بھی کوئی کہہ دیجیے یہ تو بس ایسے ہی ریکمینڈیڈ ہے کہ نہ بھی تو اچھی بات ہے. اب اگر اس ٹون کو کوئی کہے ریکمینڈیڈ ہے تو بات ڈفرینٹ ہے، پھر تو نہ ماننے والی بات ہے. پھر دیکھیے شیطان کے گندے اعمال میں سے ہے نا، قرآن میں لکھا رہا ہے کہ بت پرست بھی شیطان کے گندے اعمال میں سے. اب آپ نے حرام کا لفظ نہیں لکھا ہوا تو بت پرستی بھی کرنا شروع کر دیجیے. صحیح، یہ جوابات ہماری طرف سے آنے چاہیے اس طرح کے لوگوں کے لیے. یہ حضرت صاحب اقبال کے بیٹے نے پھیلانے کی کوشش کی، جسٹس جاوید اقبال نے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حرام ہوتی ہے جب آدمی تن ہو جائے، نشہ، جی جی وہی، وہ کہتے ہیں نشہ حرام ہے، جب نشہ آنے لگے تب تو بھائی اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آپ 10 میں جا کے تن ہو رہے ہیں تو آپ کی 9:30 کے بعد حرام ہوگی اور کسی کی 7 کے بعد حرام ہوگی. اتنا للہ وہی نہ لینے والا. اور نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو سکھا کے جاتے ہیں انسٹیٹیوٹس کے اندر، آ کے چھوٹی سی نامی لیتا ہے آپ کے سامنے، اور باؤنڈ کیا وہاں کی مینجمنٹ نے کہ کوئی اسٹوڈنٹ باہر نہیں جائے گا، سارے ادھر بیٹھیں گے. باقی دنیا جہاں کے لیکچرز ہوتے کبھی ایسی باؤنڈنگ نہیں ہوتی، اس موضوع کے باؤنڈ میں کرانی تھی. اب حدیث کیا ہے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیارے انداز سے سمجھا دیا، جس شے کی زیادہ کوانٹٹی نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی سی کوانٹٹی بھی حرام. ختم ہو گئی بات. ہاں اب کو اللہ کے رسول کی حدیث کو نہ مانا، صحیح حدیث ہے تو پھر بحث نہیں کی جائے گی، اس سے پھر بحث کی جائے گی تم قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں قرآن کو مانتے ہیں تو جھوٹ کہتے ہو بھائی، قرآن تو کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کرو، کیسے کرو گے، رسول کا حکم تو یہ. پھر بحث دوسری ہو جائے گی، لیکن اگر حدیث رسول کو مانتے ہو تو حدیث نے واضح طور پر فرما دیا کہ جس شے کی زیادہ کوانٹٹی نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی سی کوانٹٹی بھی حرام ہے. باقی پھر بہت ساری باتیں اس پہ سوالات ہو سکتے ہیں. یہ دو باتیں بہت زیادہ پھیلائی گئی کہ حرام غلط میں استعمال نہیں ہوا, اور جناب وہ زیادہ کوانٹٹی ہوتا مسئلہ ہوتا ہے, نشہ تب آتا ہے جب زیادہ کوانٹٹی ہو جائے, ایسا قطعا بھی معاملہ نہیں ہے. تو یس الخبر الخمری والمیسر, اے نبی آپ سے سوال کرتے شراب اور جوئے کے بارے میں, کل فیہما اثم کبیر, آپ فرما دیجیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے, وہ منافع للناس, اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں, واثمہما اکبر من نفعہما, اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے. یہاں پہ ہم چھوٹا سا دیکھ لیتے ان شاء اللہ تعالی اور تین چار منٹ کا, اس کے بعد اگلی آیت ہے تھوڑا فریش مائنڈ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا, اس میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات بھی آئے گی ہمارے سامنے. جب تک آپ لوگ اپنے پڑوسیوں سے ہیلو ہے کہتے, ایک گاڑی ہے AMB A36, غالباً غلط پارک ہے, AMB A36, اگر آئے ہم اس کو درست پارک کر لیجیے گا. اچھا جی, اب ایسا ہے کہ اس طرح ایک دو ساتھی اگر پیسج میں تو ادھر آ جائیں تاکہ رات تک لے لو جائے گا ان شاء اللہ. جی ادھر بھی دو تین کرسیاں خالی ہیں, ہمارے بڑے سینئر ساتھی تھے وہاں پر, اگر ان کو جگہ نہ ملی تو ادھر بھیج دیجیے گا ان کو. جی ادھر آگے آ جائیے میرے پاس, اس طرف آ جائیے. ایکسلنٹ کوشچن. یہ فرمایا گیا کہ بیوی کا نمبر ماں باپ کے بعد آتا ہے کوشچن شروع کے زمن میں, یہ وضاحت فرما دیجیے کہ شوہر کا نمبر باپ سے پہلے آتا ہے یا شوہر کا نمبر ماں سے پہلے آتا ہے, دونوں سے پہلے آتا ہے, یہی وجہ ہے. دیکھیے یہ فائدہ ہوتا ہے سوالات کا, اچھی بات ہے بر وقت آ گیا, یہ بات میری گفتگو مسنگ تھی, اسے ایک اور اندازہ ہوگا میں آپ کو شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ, کہ ایک خاتون کا جب نکاح ہو جائے تب اس خاتون کے لیے سب سے بڑا حق اس پر اس کے شوہر کا ہے, پھر والدہ 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 اور پھر والد. شادی شدہ خاتون کے لیے سب سے بڑا حق اس پر اس کے شوہر کا ہے, یہ طے شدہ بات ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جس کا شوہر, خاتون کا بیوی کا جو شوہر راضی ہو جائے اپنی بیوی سے تو وہ بیوی جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اب کیا ہوتا ہے جی, ظاہری بات ہے کہ عام طور پر حضرات میں خطاب کا موقع ملتا ہے, خواتین تو پردے میں ہوتی ہیں, تو اکثر وہی ہوتا ہے کہ اسپیکر جو کہ میل ہے مرد ہے وہ اپنے ہی حساب سے باتیں بیان کر رہا ہوگا, بات سمجھا رہی, تو پھر یہ سوالات کا فائدہ ہو جاتا ہے اس طریقے پر. یا ممکن ہے کہ خاتون جب خواتین میں درس دے رہی ہوں گی تو ظاہر تو خواتین کو ایڈریس کریں گی, وہاں مردوں کے احساسات اور جذبات کا اندازہ تو نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قانون اللہ کا مان لیا جائے تو صحیح رہے گا, کیوں, اللہ نے مرد کو بھی پیدا کیا اور اللہ نے عورت کو بھی پیدا کیا, اللہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی انجسٹس نہیں کر سکتے, دونوں اللہ کی کریشن ہے. لیکن قانون مردوں کا چلے گا تو عورتیں ایکسپلائٹ ہوں گی, اور قانون عورتوں کا چلے گا تو مرد ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں. اللہ, آئندہ نشست کے حوالے سے دو باتیں ایڈ کرنی, ایک اہل خانہ کی طرف سے ایک اصرار تھا, انشاءاللہ اس پہ ہم اب درآمد کر دیں گے, بات پہنچ بھی جائیں گے انشاءاللہ, ایک لائٹ سے ریفریشمنٹ کا سلسلہ کر دیں گے اگلی مرتبہ انشاءاللہ, اسی سے تھوڑا سا آپس میں ایک دوسرے کا تھوڑا تعارف بھی حاصل ہو جائے پرسنلی تو بہت اچھی بات ہوگی, ورنہ ہوتا ہے کہ جی 100 لوگ آئے 100 لوگ چلے گئے, مدرس صاحب آئے مدرس صاحب چلے گئے, اب وہ مدرس صاحب کو نہیں پتا کہ سامنے کون بیٹھا ہے, ان کا نام کیا ہے, ان کا پروفیشن کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, کچھ ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کی نشستیں بھی رکھیں گے, تو آئندہ نشست میں ایک تھوڑا سا سیگمنٹ اسی ٹائم میں جو ٹائم ہمارا رمضان ہوتا ہے, اب تو اصل کہاں تک پہنچ چکی ہے ماشاء اللہ 5:15 تک, نہیں یہاں نہیں پڑھائیں گے ٹھیک ہے, تو ایک وہ سیگمنٹ انشاءاللہ کر لیں گے. اور مہینہ کون سا شروع ہو گیا, مارچ کا, اور ربیع الاول ٹھیک ہے, تو مارچ میں تو 23rd کو کوئی ایونٹ ہوگا تو دیکھیں گے اس کو ٹھیک ہے, لیکن ربیع الاول کا جو ایونٹ ہے اس کے حوالے سے سڑکوں پر اور شہر میں بہت کچھ ہو رہا ہے صحیح, تو کچھ گفتگو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ نشست میں رکھ لیں گے, اور اس حوالے سے ذہن آپ بنا کریں. آخر میں کرنے چاہیے ٹھیک ہے جی, شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اب اس وقت کوئی ساتھی پیسج میں تو نہیں بیٹھے تھے جی, ادھر آ رہی ہے ادھر آپ آگے آ جائیں گے، آ جائیں گے، کچھ نہیں کہا جائے گا ان شاء اللہ. بڑی گہری بات کر دی آپ نے. سوال یہ ہے کہ جوئے اور شراب کا ایک ساتھ ذکر جو آ رہا ہے، اس کی کوئی خاص نسبت ہے؟ دونوں شکلوں میں انسان زندگی کی حقیقت سے فرار اختیار کرتا ہے. شراب پی کر کہتے ہیں میں غلط کر رہا ہوں، اور جوئے میں چاہتا ہے کہ محنت کے بغیر پیسہ مجھے مل جائے. دونوں کے نتیجے میں انسان کی عقل معوب ہو جاتی ہے، شراب پی کر بھی اور جوا ہارنے کے بعد بھی. دونوں کام کرنے کے بعد انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، شراب پی کر بھی آل فال پکتا ہے، اور جوئے میں ہارنے کے بعد بھی آل فال کافی. جی جیتنے کے بعد بھی کچھ اسی طرح کی حرکت ہوتی ہے. جی جس جگہ کی زیادہ کوانٹٹی نشہ پیدا کر دے تھوڑی بھی حرام ہے. یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور بیہقی شریف میں بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. ترمذی اور بیہقی شریف میں یہ حدیث کے جس چیز کی زیادہ کوانٹٹی نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی کوانٹٹی بھی حرام ہے. آیا رول دیکھ رہے ہیں دوسری دفعہ؟ قتال کے حوالے سے بھی، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی. آپ دین پر عمل کرنے کھڑے ہوں تو کچھ نہ کچھ تکلیف آتی ہے، آپ دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہوں تو کچھ نہ کچھ تکلیف آتی ہے، اور بالآخر جب دین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کے لیے میدان میں آئیں اور قتال کا مرحلہ آئے پھر تو لازمی سی بات ہے کہ تکالیف آئیں گی. لیکن لیولز پر نوعیتیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. لیکن جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تکلیف آنا شروع ہوتی ہے، اسلام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تکلیف آنا شروع ہوتی ہے، اگلا مرحلہ دعوت دین کا اس میں بھی تکلیف آئے گی، اور اس سے اگلا مرحلہ قتال کا ہے وہاں تو جان تک جا سکتے. تو یہ سب کے ساتھ منسلک ہے، قبول دین کے ساتھ بھی، دین پر عمل کے ساتھ، دین پر عمل کے آغاز کے ساتھ بھی، اور دین کی نفاذ کے حوالے سے جد و جہد میں قتال کا مرحلہ ہے اس کے اعتبار سے. جی آگے چلتے ہیں. جی سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 219 جاری ہے. اب اگلا ایک اور سوال، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کتنا خرچ کریں. پہلے تھا نا کن پر خرچ کریں، ترجمہ درست کر لیجئے گا، بہتر ترجمہ ہوگا یہاں پر کتنا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ بچ جائے سارا دے دو، جو ضرورت سے زیادہ بچ جائے سارا دے دو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتا ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرۃ، یہ ملا کر پڑھ لیجیے گا، الفاظ کو مناسب رہیں گے، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں. اب یہ بات جو آئی ہے، اب آ رہی ہے کہ کتنا خرچ کرے. پہلے تھا کن پر، ماں باپ، رشتے دار، یتیم، مسکین، مسافر. اب آ رہا ہے کتنا خرچ کرے، فرمائیں گے جو ضرورت سے زیادہ بچ جائے وہ سارا خرچ کر دو. اس آیت کے اس حصے کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو، سارا دے دے گا جو بھی بچ جائے، اس کا مطلب ہے نہ میں کرنٹ میں سیونگ میں تو خیر رکھنا ہی غلط ہے، جو بھی سودی اکاؤنٹ ہے، نہ میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوں گا نہ میں گھر میں رکھوں گا، بلکہ کیا کروں گا، جو بچے گا سارا دیتا چلا جاؤں. اب اس کو سمجھیے کہ ایک اسلام کا جو معیشت کا نظام ہے، اکنامک سسٹم ہے، یا اس معاشی تعلیمات ہیں، ایک اس کا قانونی پہلو ہے، لیگل اسپیکٹ، اور ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے، مورل اسپیکٹ. ان دو کو اپنی اپنی جگہ رکھنا ہے سمجھنے کے اعتبار سے. گاڑی جب آگے چلے گی دونوں کو لے کے چلنا ہوگا ان شاء اللہ تعالی، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے ان کو سیپریٹ رکھنا چاہیے. تو جی ایک قانونی نظام ہوا اور ایک اسلام کا اخلاقی نظام. قانونی نظام کیا ہے؟ لاکھ روپے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، 2.5% زکات دے دی، کتنا ہونا؟ 2,500 روپے، 97,500 روپے آپ کے اوپر آپ خرچ کر لیں حلال طریقے پر، جائز مقامات پر، کوئی کچھ نہیں کہے گا. صحیح، ابو بکر صدیق نے فقط اتنا کہا تھا رضی اللہ عنہ، اگر زکات نہیں دو گے تو جد کر کے یوں کہہ لانا کہ جنگ کر کے نکلواؤں گا تم سے. تو منیمم مطالبہ کیا ہوا مال میں؟ زکات. یہ ہے قانون. میکسیمم مطالبہ کیا ہے؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ضرورت سے زیادہ بچے دے دو. 97.5 تو بچ رہے تھے نا، ضروریات پوری ہو گئی، 50,000 میں کیا بچا؟ 47,500 دے دو. یہ ٹاپ موسٹ بات ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا، منیمم اور میکسیمم کے درمیان کیا ہے؟ یہ گیپ ہے. یہ گیپ میرا اور آپ کا امتحان ہے، اور آخرت کی گریڈ شیٹ کو بہتر بنانے کے لیے اس میدان میں آگے سے آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہیں. یاد رکھیے گا، آئیڈیل ہمیشہ اونچا ہوتا ہے، اور ویژن جسے آج کل کارپوریٹ لینگویج میں کہتے ہیں. اگر کسی کا آئیڈیل ویژن بہت ہی چھوٹا سا ہو اور وہ اکمپلش ہو جائے، تب اس کرنے کو باقی نہیں بچے گا. پھر بتا کیا ہوتا ہے، سی این کا اس وقت اونر ہے غالب ٹرنر اس کا نام ہے، اس کے والد نے شوٹ کیا تھا اپنے آپ کو، اور یہ پرچی لکھ کر کہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر لیا، کچھ بنے نہیں کرنے کو. سو نا واٹ از دا یوز آف دا لائف؟ سو شارٹ ڈیڈ انسلس. 9.2 بلین ڈالرز ایک اکیلے جرمن کی دولت تھی، ٹرین کے نیچے آ کے الگ کر لیا اپنے آپ سے، خودکشی کر لی. کیوں؟ کچھ کرنے کو ہی. یہ بہت بڑی ایک لیگنگ ہے ہر اس تہذیب اور سوسائٹی میں جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے. جبکہ مومن کے پاس مسئلہ کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو موت آ جائے گی تب بھی پتہ نہیں. صحیح، چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا. ہمیں ان کے ایشوز ہمیں نہیں ہیں، اسی لیے اب بھی مشرقی یا مذہبی معاشروں میں نفسیاتی بیماریاں دیگر معاشروں کے مقابلے میں بہرحال کم ہے، بہت کم. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آئیڈیل رہے گا اونچا، ٹاپ موسٹ آئیڈیل ہمارے لیے کس کی ذات ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زکات دی کبھی؟ نہیں. کیوں؟ اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ جس سے زکات ایپلیکیبل ہوتی ہو. اب ان سے عمر سوچ سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن ان کا اس وقت سامنے ہوگا تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے نا. اب وہ سوچ کے بیٹھا میں نے تو زکات دے دی ہے، ختم ہو گئی بات، امپروومنٹ ہوگی اس میں؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو صرف منیمم پہ اپنے آپ کو یا لیگل لیول پر اپنے آپ کو لیٹ سے 40% مارکس پہ اپنے آپ کو رکھ رہا ہے، ہی وڈ بی آن اے سیویئر رسک. کیوں؟ فیل ہو جائے. جو 40% سلیبس کور کر کے جا رہا ہے وہ تو خود اپنے پیر پہ کلہاڑا مار کے جا رہا ہے، ہی از گوئنگ ٹو فیل. گریڈ شیٹ ویلر کب ہوگی؟ جب بندہ 10% کی پریپریشن کے ساتھ جائے گا، 95% اٹمپٹ کرے گا پیپر، 90% اٹمپٹ کرے گا، تب جا کے وہ 60, 70, 75, 80 سم تھنگ جو ہے وہ گیٹ کرے گا، حاصل کرے گا. تو اب اگر آخرت کی گریڈ شیٹ بہتر بنانی ہے تو اس منیمم اور میکسیمم کے درمیان جو گیپ ہے، جو ہمارا ایگزام ہے، امتحان ہے، اس کو فل کرنے کی ہمیں میکسیمم اب تک کوشش کرنی ہوگی. تو یہاں پر جو بات آ رہی وہ اخلاقی پہلو ہے، وہ آئیڈیل بات ہے، وہ مطلوب اور مقصود بات بیان ہوئی، جس بات کو عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ زکات ادا کرنی ہے اور یہ صدقہ فطر کے لیے واجب ادا کرنا ہے. یہ منیمم ریکوائرمنٹ سے بیسکلی، اس منیمم اور میکسیمم کے درمیان جو گیپ ہے وہ جتنا فل ہوگا اتنی آخرت کی گریڈ شیٹ ہماری بہتر ہوگی. اور ہاں، ہم آیت البر میں پڑھ چکے ہیں، آیت 177 البقرہ، نیکی کی حقیقت والی آیت میں، کہ حدیث میں آیا، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے، محض زکات کی ادائیگی مال سے کافی نہیں ہے. آخرت میں نجات کے لیے اپنی گریڈ شیٹ کو بہتر سے بہتر بنانے تو منیمم سے اوپر جانا پڑے گا. اچھا، اب یہ منیمم سے اوپر جو کچھ ہے، یہ ہم سب کا انڈیویجول کا معاملہ ہے. کون اپنی دنیا کو سمیٹے گا، کتنا، یہ وہ خود طے کرے. جس کے دل میں آخرت کی فکر و محبت جتنی زیادہ بڑھے گی، اتنا اکارڈنگلی ادھر کے بجائے دل کدھر لگے گا؟ ادھر لگے گا. تو وہ گیپ جو ہے وہ بڑھتا کم ہوتا چلا جائے گا اور فل ہوتا چلا جائے گا آئیڈیل کی طرف. یہ ہے دو پہلوؤں کا معاملہ. اس حوالے سے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار علیہ السلام کی بہت عمدہ ایک کتاب کو پڑھنا چاہیے، دو خطابات ہیں جو کتابی شکل میں موجود ہیں. گوگل ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، لیکن اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے بہت ہی خوبصورتی سے یہ دو پہلو بیان کیے، جو گڑبڑ ہو جاتے ہیں بعض اوقات. کہ صاحب ان کو دیکھیے، ان کے پاس تو گاڑی بھی ہے، عجیب سی بات ہے نا. مطلب اللہ کا شکر ہے میرے پاس بھی یہ چھوٹی تھی، تو وہ کہتے ہیں مسجد کے امام کو گھڑی، ارے بھائی تو کیا مسجد کے امام انسان نہیں کیا، اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر وہ کہیں سے افورڈ کر سکتے تو کیا وہ افورڈ نہ کرے، تو ابھی کیا پریشانی امام کے پاس گاڑی کہاں سے آگے، آج تو مولوی صاحب بڑے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں، بڑی اچھی گھڑی میں پہنی گئی، اور موبائل فون استعمال کرتے ہیں مولوی صاحب، صحیح ہے کیا بات، یہ مکس کب ہوتا ہے معاملہ، جب ہم لیگل اور جو مورل سسٹم اس کو مکس کر دیتے ہیں، یہ مکس نہیں ہونا چاہیے، بھائی آپ کے میں یہ تو نہیں نا کہ مولوی صاحب نے زکات ادا نہیں کی، اگر نہیں کی تو آپ پکڑے ہوئے جھکے سمجھائیں گے کیا ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتے مولوی صاحب کا گاڑی کا شاید، یہ نہیں گاڑی کیوں آپ کے پاس، آپ کو تو سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے، شاید وہ کہنا چاہیں گے پیدا رہنا چاہیے، پھر بنسوڑ سے شادمان کے علاقے میں پیدا جائیں مولوی صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے، یہ ہے کوشچن ہے لوگوں کے لیے، تو ان دو چیزوں کو اپنے مقام پر رکھنا ہے، ایک اسلام کا لیگل سسٹم ہے، ایک اسلام کا مورل سسٹم ہے، ڈاکٹر صاحب کا کتاب چاہے اسلام کا معاشی نظام، بہت خوبصورتی سے یہ نقطہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں بیان کیا ہے، جن کو دلچسپی ہے وہ مکتبے میں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اویلیبل ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی، جب کبھی مکتبہ ہوگا یا لگا دیں گے اس کتاب سے کو بھی رکھ دیں گے انشاءاللہ، تو یہ ہے اسلام کا قانونی نہیں بلکہ اخلاقی پہلو جو اس مقام پر بیان ہوا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، قل العف، آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو دے دو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے احکام واضح فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں، اب ایک اور سوال اور صحابہ کا سوال اور عملی سوال، ویسألونک عن الیتامی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، اے نبی فرما دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے، اصلاح سے مراد ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اصلاح کا معاملہ کرنا، یہ بہت بہتر بات ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو باہم ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اب یہ سوال آ سکتا ہے ذہن میں باہم ملانے سے مراد کیا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، یہ ہم پڑھنے مدنی سورت، مکی سورتوں میں سورہ انعام ہے، اس کا رکوع نمبر 19 ہے، وہاں معاشرتی ہدایات آئی ہیں، سورہ انعام رکوع نمبر 19 وہاں پر کہا گیا تھا کہ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، یتیم کے مال کے قریبی مت جاؤ، تو صحابہ ڈر گئے، اب کوئی یتیم سرپرستی میں ہے کسی کی اور اس کے والد نے کچھ مال چھوڑا ہے مثال کے طور پر، تو کیا کرتے تھے کہ اگر وہ مال استعمال کرنا چاہتے بچے کے یتیم کے لیے تو اس کی ہنڈی الگ پکاتے، اپنی ہنڈی الگ پکاتے، اتنی احتیاط کرتے، یا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، وہی تو قالتوں ہوں بھائی والوں کو، اگر تم وہاں ملا لو ان کے معاملے کو تو تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں، اچھا اب یتیم کے بارے میں بھی ایک بات اور سمجھ لیجئے، یتیم ہمیشہ یتیم ہی رہتا ہے، یعنی یتیم جس کی کے کفالت کی تلقین کی گئی، جس کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کب تک ہے، جب تک کہ وہ بلوغت کی سطح کو نہ پہنچ جائے، یعنی جب وہ شعور کی سطح کو پہنچ جائے، اپنے نفع نقصان کو سمجھنے کے قابل ہو جائے، بس تب وہ معاملہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، یہ نہیں کہ بعض لوگوں کے بچے بھی پیدا ہو گئے اتنے وہ بڑے ہو گئے کھاتے تھے تو یہ تو بڑا یتیم آدمی ہے، تو وہ یتیمی جس کے لیے کفالت کی تلقین کی گئی ہے وہ پوری زندگی کا نہیں، بس وہ بچہ یا بیٹی ہے کسی کی جو کہ یتیم ہو گئی، اپنے سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں، شعور کی سطح کو پہنچ جائیں، اپنے معاملات کچھ چلانے کے قابل ہو جائیں، تو بس وہ معاملہ ختم، اگر ان کے ماں باپ کا کچھ ترکہ بچا ہوا تھا اب وہ اس موقع پر آ کے ان کے حوالے بھی کر دیا جائے، تو ایک تو یتیم کی اس ڈیفینیشن کے حوالے سے سمجھ لیجیے، پوری زندگی بھر کا معاملہ نہیں ہے، یتیموں کی حیثیت ہمارے دین میں کیا ہے، یعنی ان کی اہمیت کیا ہے، حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے، پھر آپ نے شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی ملا کر دکھائی کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے، ایک صاحب نے شکوا کیا اپنے ذات کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارے دل کی سختی کو دور فرما دے. دیکھیے یتیم بچے اگر ان کو شفقت نہیں ملے, ہماری توجہ نہ ملے, تو اکثر ایسے بچے ایکشن ہو سکتے ہیں, اکثر ایسے بچے مجرمانہ ذہنیت لے کر بڑے ہوتے ہیں اور وہ کمپلیکسٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں. پھر جو معاملہ شفقت نہیں ملی ہوتی ان کو, توجہ نہیں ملی ہوتی, پھر وہ چھین کر لیتے ہیں اور یہ مجرمانہ ذہنیت پہ پرواہ کرتی ہے. تو اس کے لیے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ, توجہ کا معاملہ کیا جائے. بہرحال اس آیت کے پس منظر میں یہ تھا کہ صحابہ بہت احتیاط کر رہے تھے, ان کو فرما دیا گیا کہ اگر ان کو باہم ملا لو تو کوئی حرج کی بات نہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون ابو یتیم کا جو مال ہے وہ ہڑپ کر دے گی غرض سے اپنے مال میں شامل کر رہا ہے, اور کون باقی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتوں کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا, یعنی اگر اللہ چاہتے تو یہ ہوتا کہ اس کی ہڈی الگ پکاؤ جاؤ مشقت میں, لیکن نہیں. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ زبردست کا مطلب کل اختیار رکھنے والا ہے, وہ جو چاہے حکم دے, لیکن حکیم بھی ہے, اللہ اپنے اختیار کو حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے. اس کے بعد مشرکین سے نکاح کی ممانعت آئی ہے اور اس کا بیان اگلی آیت میں, اس میں ایک اہم نقطہ ہے جس پر ترجم کریں گے انشاءاللہ. یعنی مسلمان مرد کا کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا, مسلمان عورت کا کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. باقی اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو آئے گی سورۃ النساء. اہل کتاب کی خاتون سے کسی مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے, گویا پسندیدہ نہیں. عمر فاروق نے پابندی بھی لگا دی تھی ایک مرتبہ, وقتی حکومت لگا سکتی, اور آج جو ان کے عقائد ہیں اس کے پیش میں علماء کہتے ہیں وہ تو اہل کتاب رہے بھی نہیں, اس معنی میں کہ اپنی کتاب کو بھی فالو کرتے ہوں, کوئی کثیر طلب بات ہے. وہ آتا ہے سورہ النساء میں پانچویں پارے کے پہلے صفحے پر, وہ ہے اہل کتاب کے حوالے سے. ہاں بائی دی وے, کیا مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے ہو سکتا ہے؟ نہیں جی, آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے جو بنائی گئی اس میں تو کرا دیا گیا, صحیح ہے. تو یہ بات یہ سمجھیے, صبح بھی ذکر آیا تھا قرآن کہتے ہوئے گفتگو چل رہی تھی کہ وہ نصیر الدین شاہ کے امپریسو قسم کے وہ کوٹیشنز اور یہ اور وہ عدالت کے اندر جرا اور تعبیر یہ وہ, یہ عوام تو بےوقوف بن سکتی ہے, معاف کیجیے گا اس کے اوپر, جس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن اور حدیث میں لکھا کیا ہے. کسی اہل علم کے سامنے بٹھائے تو پھر بات بنے گی کہ سمجھ میں آ جائے گا, دل میں سارے نظر آ جائیں گے تم بکواس کیا کرتے. داؤد علیہ السلام کے متعلق گفتگو کر دی اور موسیقی کو حلال قرار کرنے کی کوشش کی, اور کس موسیقی کو؟ جو سینما میں دکھا دو دنیا کو اور ڈی وی ڈیز کے اندر دکھاتے, مس کور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اب پھیلایا گیا جناب کہ کیا مسئلہ ہے اگر کوئی مسلمان عورت نکاح کر لے کسی اہل کتاب پر, سر یہ اور فلانا اور فلانا فلانا, اگر دین سے دوری ہو تو پھر اس طرح کی بات ہو سکتی ہے, اور عوام کیونکہ دین سے دور ہے تو بڑھ کیا کر وہ فلم دیکھی گئی ہے خدا کے لیے, خدا کے لیے, خدا کے لیے. لیکن اپنی کتاب پڑھنے کو, اہل علم سے سیکھنے کو, مسترد بات جاننے کو ہمارے لوگ تیار نہیں ہوتے, تو پھر کوئی بھی ڈبڈکی بجائے گا اور ہم دوسرے سے فتنہ کریٹ کرے گا, برپا کرے گا, اور یہ آج ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. جب وہ مقام آئے گا وہاں دیکھتے ہیں انشاءاللہ, اس کو رائٹر ہے میرے پاس اس کا کہ کیا انہوں نے آرگیومنٹس پیش کیے, معاف کیجیے گا, دیکھیں گے اس موقع پر. لیکن وہ ہے اہل کتاب کے حوالے سے نکاح کی ممانعت کا بیان سورہ نساء میں, جو کہ پانچویں پارے کا پہلا پیج ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہاں پر مشرکین کے حوالے سے بات آ رہی ہے, اور حیرت ہے کہ یہ مسئلہ اب بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. ابھی میں ذکر کروں گا, آئیے پر اس کا ترجمہ کر لیں. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, نہ نکاح کرو تم مشرق عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اور یقیناً, البتہ یہ ترجمہ کرتے جس کا صحیح لفظ ہم چاہیں تو یقیناً استعمال کر سکتے ہیں, اور یقیناً ایک مؤمن کنیز, یہ بہتر لفظ ہوگا جو لکھا ہوا اس کے مقابلے میں, ایک مؤمن کنیز بہت بہتر ہے مشرق عورت سے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے. ولا تن کے ہو مشرقین, الفاظ سے توجہ کیجیے گا, لیکن پہلے تھا ولا تن کے ہو, گرامر کی بحث سے جائے بغیر عرض کر رہا ہوں, ولا تن کے ہو, اور اب کیا آ رہا ہے ولا تنکحو، یہ عربی ہے، فرق پڑ گیا، باب کہتے ہیں عربی اس کو، ٹھیک ہے. اب ترجمہ کیا ہے؟ نہ دو تم مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح. پہلے کیا تھا؟ تم نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے، مردوں کو خطاب ہے، اب بھی خطاب مردوں کو ہے، تم مت دو مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح. مت دو سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایک عورت اسلامی تعلیمات کے تحت خود اپنا نکاح منعقد نہیں کر سکتی، اس کے ولی کی سرپرستی ضروری ہے. احادیث تفصیل میں موجود ہے. یہ الگ بات ہے اگر کسی کے سرپرست یعنی ولی نے بالجبر نکاح کرا دے کسی عورت کا، تو عورت کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ اس کو فسخ یعنی نلیفائی کرا سکتی ہے عدالت یہ وقت کی اتھارٹی کے ذریعے. ٹھیک ہے، ان الفاظ سے بھی معلوم ہو رہا ہے اور حدیث سے بھی تعلیم ملتی ہے کہ عورت کے نکاح کے لیے اس کے ولی کی سرپرستی اور رضامندی ضروری ہے. تو دیکھیں قرآن نے لفظ بھی دوسرے استعمال کیا، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور مت نکاح میں دو عورت مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے، حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور یقیناً ایک مؤمن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے. اب اصولی بات آ رہی ہے، کیوں ممانعت؟ اولئک یدعون الی النار، یہ بلاتے آگ کی طرح مشرک، اللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ واضح فرماتا ہے نشانیاں لوگوں کے لیے یا اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ بلاتا ہے جہنم کی طرف اور اللہ بلاتا ہے مغفرت کی طرف. نکاح گڑیا اور گڈے کا کھیل نہیں ہے، جو گزر چکے ان کو اچھی طرح اندازہ ہے، جو نہیں گزرے وہ تجربات کو دیکھیں دوسروں کے، اور یہ دیوانے ہو جاتے ہیں جوانی کے اندر اور نہ جانے کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ابھی کوئی ایک ہفتے پہلے غالباً ایک جگہ درس سنا تھا، کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، اس سے تھوڑی دیر پہلے فون آیا کسی خاتون کا، اور جی وہ میری فرینڈ ہے اور سٹوری شروع ہو گئی ہے، لفظ میں جان بوجھ کے یوز نہیں کر رہا، اور لڑکا جو ہے وہ ہندو ہے اور وہ لڑکی جو ہے وہ ہندو بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور یہ اور وہ ہے اور شادی کرنا چاہ رہی کسی طرح، سمجھائے اس طریقے سے. میں نے کہا بھی میں بھولی جاتا ہوں اس کی بات کر رہی ہے، بات تو کریں جی، میں کوشش کرتی ہوں جو کچھ بھی ہے. اس کے بعد فون ممکن ہے ہمارے کسی آڈینس میں سے کہیں سے کسی بہن کا فون ہو کہ بھائی سمجھا دیں آپ کسی طریقے، یہ نتیجے نکلنے آئے. صرف ترجمہ اگر قرآن کا تھوڑی سی وضاحت سامنے ہوتی تو کہیں وہ گھٹی میں تو بات پڑی ہوتی کہ مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا ہمارے، لیکن آج اس افیئر یہاں تک پہنچ چکا کہ وہ اپنا دین چھوڑنے کو، ایمان چھوڑنے کو، ماں باپ گھر بار سب کچھ چھوڑنے کو تیار، بس جی مجھے اس سے نکاح کرنا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قرآن کہتا ہے کہ مشرک کی سزا جہنم کی آگ ہے، جنت اس پر حرام کر دی گئی. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کا، وہ نام تو لیے ایک اداکار کے نام نہیں دیتا، چھوڑ دیجیے، کہ ایک طرف جھاڑو دینے والا مسلمان ہے اور دوسری طرف یہ ارب پتی کروڑ پتی اداکار ہے، کس کو بیٹی دینی چاہیے؟ دنیا بیٹی دیتی ارب پتی کروڑ پتی اداکار کو، ہندو کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں بیٹی دینی چاہیے مسلمان، اس کے بعد ایمان موجود، چاہے وہ جھاڑو دے رہا ہے، ایمان کی ہے قدروں کی، اور چاہے جھاڑو دینے والی مسلمان عورت ہے اور وہی تمہیں اویلیبل ہے نکاح کے لیے، تو بہتر ہے اس سے کہ جو ارب پتی کروڑ پتی اداکار ہے لیکن مشرک ہے، جن کے متعلق قرآن کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر ہے. یہ ہے فرق اس کے اندر، یہ تمہیں آپ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ ہے فرق اس کے اندر. اور اب اس کو آپ جنرلی اپلائی کیجیے، یہ بقول مولانا مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہ نکاح کا بندھن یہ گڑیا گڈی کا کھیل نہیں، گڑیا گڈی کا الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ پورا تمدنی رشتہ ہے، اور اس زوجین کے اسپاؤس کے شوہر کے بیوی بیوی کے شوہر پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، فکر پر، سوچ پر، خیالات پر، عقیدے پر، اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اور پھر پیدا ہونے والی اولاد پر بھی یہ سارے اثرات منتقل ہوتے ہیں. وہ تو جین سے منتقل ہوتے ہیں تو پھر پیٹے کی کتنی چیزیں منتقل ہو جائے گی، اس اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہی وجہ کہ حدیث سے کیا کہا گیا، رشتہ طے ہوتا ہے چار وجوہات کی بنیاد پر، چار باتوں کو دیکھ کر یا کوئی ایک بات دیکھ کر، ان سے بخاری شریف کی روایت ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، مال دیکھا جاتا ہے، اور پھر اگر کچھ بچا تو دین اور سیرت و کردار لکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کس کو ترجیح دو؟ دین کو, سیرت و کردار کو ترجیح. پہلی تین چیزیں, یہ مثال آتی رہے گی, پہلے بھی شاید آئی ہوگی, پہلی تین چیزیں ابو لہب کے پاس تھیں, خوبصورت بھی تھا, مال بھی تھا, خاندان بھی اونچا تھا, اور پہلی تین چیزیں بظاہر احوال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہیں تھی. فرق آ گیا دونوں میں. چوتھی چیز ابو لہب کے پاس نہیں تھی, قرآن نے بدعا کر دی اس کے لیے. چوتھی چیز حضرت بلال کے پاس تھی, اللہ کے نبی کہتے بلال تمہارے قدموں کی آواز میرے جنت میں سنی, تم کیا ایسا عمل کرتے ہو؟ فرمایا جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعت پڑھ لیتا ہوں. یہ ہے اللہ کی نگاہوں میں بیٹے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سورہ الحجرات آیت نمبر 13, کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. یہ ہے جو اصل میں اصل بات تھی اس میں. اولئک یدعون الی النار, یہ مشرک بلاتے ہیں آگ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس, اور بیان فرماتا ہے اپنی آیت اللہ لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان آیات کا فہم بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے. چند منٹ ہمارے پاس ہے, اور بات آئی کہ کچھ ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے تھوڑی سی بات آج کر لیں, تاکہ اس ہفتے بھر میں ہمیں کچھ لوگوں تک بات پہنچانی ہو تو اس میں ہمیں سہولت ہو سکے انشاءاللہ. دیکھیے, اس ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی بہرحال ایک وہ جذبہ مسلمانوں کے اندر کچھ کرنے کا, کچھ سننے کا, کچھ پڑھنے کا, کچھ دیکھنے کا پیدا ہو ہی جاتا ہے, یہ مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے, تو ایک داعی دین کا کام کیا ہونا چاہیے؟ جس کو دین کی دعوت دینی ہے اس کو اس طرح کے مواقع کو استعمال کرنا چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں, پازیٹو اور درست اور صحیح بات بیان کرنے کے لیے. تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے جہاں ہمیں کوئی گفتگو کا, کچھ پہنچانے کا, بتانے کا, سمجھانے کا, پڑھانے کا یا دکھانے کا, ڈی وی ڈیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں, موقع ملے ہمیں ان مواقع کو استعمال کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طبقہ فکر ہمارے ہاں بائی لارج اس کو باقاعدہ انجیکشن کے طور پر مناتا ہے, عید کے طور پر مناتا ہے, اور اس میں بہت سی باتیں ایسی شامل ہیں کہ جو شریعت کی نگاہ میں درست نہیں ہے. مثلا چوری کی بجلی کا استعمال کرنا صحیح ہے, میوزک کے ساتھ اللہ کے نبی کی شان بیان کرنا صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے الفاظ استعمال کرنا جو لیلا اور مجنو کی داستانوں میں استعمال ہوتے ہوں اور وہ استعمال ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت یا مدح بیان کرنے میں. اسی طور پر نوجوانوں کا سائلنسر نکال کر پورے شہر میں اپنی موٹر سائیکلوں کو دوڑانا اور رات رات رت جگہ کرنا اور فجر کی نماز کو ضائع کرنا, شور شرابے کرنا, سڑکیں بلاک کرنا, اور معاف کیجئے گا میوزک والی نعتوں پر بھنگڑا ڈالنا, یہ بھی ہوتا ہے. خود میں گواہ ہوں, اتفاق سے پچھلے سال جس مسجد میں جمعے کی ذمہ داری ہے وہاں ہفتے کی رات تھی غالباً, یا ربیع الاول سے قبل 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوتی ہے عام طور پر, اس سے قبل جو رات تھی, تو درس ہوگی عشاء کے بعد. اب جو وہاں سے میں نکلا ہوں اور یہ گولی مار کے ایریے پہ آ کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے وہاں سے نکلنے, اور جو آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کا سفر تھا وہ 2.5 سے 3 گھنٹے میں جا کے کور ہوتا. چلیے ٹریفک روٹین کی بات ہے, ہمارے پرابلم ہو جاتا اس, لیکن جو کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس سے تو وہ بہت افسوس ہوا. اور اگلے دن ایک جگہ درس قرآن تو درس قرآن ہونے کا معافی چاہتا ہوں, آج ہی ہم تو اتر ہم کر کے آ رہے ہیں. اگلی کہ یہ چیزیں خلاف شریعت ہو جاتی ہیں, اس میں بہت ساری باتیں شریعت کی نگاہ میں درست نہیں, تو کنڈیم اس کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مناسب انفاظ سے اس کی نفی ہونی چاہیے. لیکن اب جو میں تیسری بات درج کر رہا ہوں نا, وہ ذرا کل ہے, اور اس میں کل کی بات ایک بات کل اور آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ ان کو کنڈیم تو کیا جاتا ہے کہ غلط ہیں اور بدعتی ہیں اور چوری کی لائٹ ہے فلانا ڈھنگ کا, یہ کچھ وہ کچھ. تو جو لوگ ان کو کنڈیم کرتے ہیں, ان کی نفی کرتے ہیں, کیا ان کا بھی حکم رسول کا اتنا ہی تقاضا ان سے کہ کنڈیم کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے؟ یہ تابع ہو کے رسول کو تبادلے ابھی تلق بات آ گئی. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے. ایک آپ نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرامس کے متعلق, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے نہیں, ہم مسلمان آڈینس کے. ہم کیا دیکھتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کھڑے ہیں اور ولیم کیمبل ان کے سامنے کھڑے ہیں, 2000 کا ڈبیٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, قرآن بائبل اینڈ ماڈرن سائنس کے اوپر, اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے چپ کرا دیا ولیم کیمبل کو. کون جیتا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک. کون ہارا؟ ولیم کیمبل. کون جیتا؟ اسلام جیت گیا. کون ہار گیا؟ عیسائیت ہار گئی. ہم جیت گئے, کمبل اڑا, سو گئے مطمئن ہو کر آرام سے. ڈاکٹر ذاکر نائک کھڑے ہوئے, شری شری روی شنکر کھڑا ہوا, لاکھوں کا اجتماع, لاکھ کا اجتماع ہے, اور جناب شری شری روی شنکر کے سامنے اسی کی کتابوں سے ڈاکٹر ذاکر کوٹ کر کر چپ کرا دیا, خاموش کرا دیا. کون جیتا؟ ذاکر نائک. کون ہارا؟ شری شری روی شنکر. اس کے بعد ہم کیا ہوئے؟ ہم نے کمبل اڑا, آرام سے سو گئے. ایسے یہ کیا ہے؟ اسی طرح سمجھ لیجیے, یہ بہت مجھے اندازہ بہت طرف بادشت کرنے لگا. بہت آرام سے کہہ رہے تھے یہ بےدتی ہے اور یہ غلط کر رہے ہیں, یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط, اگریز یہ غلط ہے. کیا یہ صحیح ہوگا کہ ان کو کنڈیم کرنے کے بعد ہم خاموشی سے سو جائیں اور ہمارا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو؟ صلی اللہ, جو مطلوب تعلق ہے وہ آئندہ بات دیکھیں ان شاء اللہ. اور جن کو کنڈیم کر رہے ہیں ان کو بچانے کی ذمہ داری کس پر؟ ہمارے اوپر ہے. تو بھائی سمجھائیں بھی تو صحیح. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک پینٹر, نیا نیا پینٹر بنا, اس نے سڑک پہ چوراہے پہ ایک پینٹنگ لگا دی بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, بھائی جان میں نے پینٹنگ نہیں بنائی ہے, آپ میں سے جو سمجھتے ہیں جو غلطی اس کو بتا دیں کیا کیا غلطی. صبح لگائی شام ہو گیا تو پینٹنگ کا بھلیا بگڑ گیا. یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. بڑا وہ ڈسارٹ ہوا اپنے استاد کے پاس, استاد کا تو بات نہیں, وہی پینٹنگ بناؤ, صبح جاؤ وہی لگاؤ, بس لکھنا یہ کہ اس پینٹنگ میں جہاں جہاں غلطی ہے اس کو صحیح کر لوں. شام کو جب وہ گیا تو پینٹنگ ویسی کر لی. ابھی بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ہمارا فرض ہے کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا, یہ بھی ہماری ذمہ داری. اور پھر یہ کہ ہم سے حب رسول کے تقاضے کیا ہیں. حدیث تمہیں سے کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظیر, اس کے والد, اس کی اولاد, اس کے تمام اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. بخاری کی روایت, حدیث بخاری شریف کی, تو مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. ہماری حب رسول کا ہے اور کتنی حدیث ترمذی شریف کی, من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ہمارے شب و روز کتنا سنت رسول کے مطابق ہے یا کتنا ان کے خلاف ہے, ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. سب سے بہترین زندگی کس کی ہے اور سب سے بہترین مقصد زندگی کس کا تھا؟ ٹھیک ہے نا, ہماری زندگی میں رسول اللہ کی زندگی کتنی ریفلیکٹ ہوتی ہے؟ ہمارا مشن کیا ہے, ہمارا مقصد زندگی کیا ہے, اس میں اللہ کے رسول کا مقصد زندگی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بس. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہو, جب ہم یہ کام کر لیں گے نا, ان باتوں پہ سوچنا شروع کر لیں گے تو باقی لوگ ہمیں بہت اچھے لگیں گے. اچھا, اس میں بڑی پیاری بات نہیں کہ جب میں دوسروں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت اچھا لگتا ہوں, لیکن جب اپنے اندر جانتا ہوں تو دوسرے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. تو آج کل تو میں پچھلے ایک سال سے یہ کوشش کروں, وہ ہمارے, اب میں نام نہیں لیتا مسئلہ کا چھوڑ دیجیے, ہمارے وہ حضرات جو ان حضرات کی مخالفت کر رہے ہیں, بجا اگری کرتا ہوں, ان سے گزارش یہ ہے کہ بھائی پازیٹو باتیں تو بیان کرتے ہیں, یا ہم بھی سنانا چاہتے ہیں اپنے آڈینس کو, بھائی یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, غلط ہے, وہ ہارے ہم جیت گئے اور کمبل اڑا, یہ جواب ہو گیا. سو ایسا سے ذہن تو پیدا کریں, ہماری حب رسول کہاں کھڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی محبت کہاں ہے ہماری, ہماری زندگی میں اتباع رسول کتنی, ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی سے کتنی نسبت ہے, ہمیں اللہ کے نبی کے مقصد زندگی سے کتنی نسبت ہے, کچھ اس پر بھی تو توجہ ہونی چاہیے. آئندہ نشست میں انشاءاللہ ایک عنوان ہمارا ہوگا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت اور شان رسالت. شان عبدیت کیا ہے؟ رخ اللہ کی طرف. اور شان رسالت کیا ہے؟ رخ بندوں کی طرف. اس کے تحت انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی. تھوڑا سا آپ کے لیے اہل خانہ کی طرف سے انشاءاللہ ریفریشمنٹ کا انتظام بھی ہوگا, اور انشاءاللہ آئندہ جس سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. یہ آپ کچھ فرما رہے ہیں بھائی, میں ان سوالات کو ٹیکل نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پتہ نہیں ہم نے صرف نماز کو دین سمجھ لیا. ٹھیک ہے, معاف کیجیے گا, آپ نے رفاظ کے لفظ جیسے استعمال کیا نا تو فوراً ایک الارم میری, میں معذرت چاہتا ہوں, میں مجبور ہوں, میری مجبوری ہے, میری لمیٹیشن ہے کہ ہم ان چند مسائل کے اندر الجھے ہوئے رہ رہے ہیں آج. صحیح ہے, تو ہم ان مسئلوں کو نہیں ٹیکل کریں گے. جی ہاں, ان شاء اللہ اللہ خیر فرمائے گا. یہ میں نہیں گزرا ان چیزوں سے, ان کتابوں کو بھی پڑھا کہ جن کو آج اگر میں پڑھوں تو میرے سر میں دو گھنٹے کا درد ہو جائے. اور حاصل کیا ہے, ہم ایک آپ کی بات نہیں کر رہا, سوری نا, پلیز پرسنلی لیجیے گا. حاصل ان کتابوں کا کیا ہے, اس کی نماز غلط ثابت کر دو, اس کی نماز غلط ثابت کر دو, اس کی نماز غلط ثابت کر دو. اس کو سنت کا نہیں پتا اور اس کو سنت کا نہیں پتا, اس کو سنت کا نہیں پتا. ارے اللہ کے بندوں, اللہ تعالیٰ قرآن میں دل جلتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور یہ حرکتیں دیتے ہیں. سر آپ مجھے بتائیے کہ عیسائیوں کے ساتھ ہمارا کوئی کمبینیشن بن سکتا ہے, کوئی اشتراک ہو سکتا ہے عیسائیوں سے؟ وہ تو ہمارے رسول کو نہیں مانتے, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. ہماری کتاب کو مانتے نہیں مانتے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ سورہ آل عمران سورہ نساء آیت نمبر 64 میں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب سے کہیے آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہو. ہم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. وہ ہمارے رسول کو نہیں مانتے, ہماری کتاب کو نہیں مانتے, عیسیٰ علیہ السلام خدا خدا کا بیٹا مانتے ہیں. لیکن ایک بات اگر مشترک ہو سکتی ہے تو کہا کہ وہاں سے بات شروع کرو. یہ اہل کتاب کے لیے قرآن کیا ہے. اور ہم جو مسلمان ہیں, بخاری مسلم کو سارے تو مانتے ہیں, شیعوں کو چھوڑ دیجیے. ہم متفق باتوں سے شروع کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم انہی باتوں سے شروع کرنے کو تیار ہیں جن میں ہمارے یہاں تھوڑا بہت اختلاف ہے. اس کے جوابات یہاں پر کئی مرتبہ دیے جا چکے ہیں ویسے, اور الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کا مزاج ان کو میرا اور مجھے ان کا معلوم ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ سب کے سب مستق والے زور کے کتنے فرض پڑیں گے؟ چار. کوئی ہے جو پانچ پڑے گا؟ فرض جب بھی پڑیں گے ہر رگت میں کتنی دفعہ قیام کریں گے؟ ایک دفعہ, دو دفعہ, ایک دفعہ. رکو کتنی دفعہ کریں گے ہر رکعت میں؟ ایک دفعہ. اور سجدے کتنی دفعہ کریں گے؟ اچھا, پہلے قیام ہوگا, پھر رکو ہوگا, پھر سجدہ ہوگا. کوئی ایسا جو کہ نہیں پہلے میں سجدہ کروں گا مجھے بخاری کی حدیث مل گئی ہے, نہیں. اچھا, اب کیا ہوگا؟ بیسک اسٹرکچر آپ دیکھیے بالکل سیم ہے. ساری امت کے شیعوں کو بھی شامل کر لیجیے, میں دعوے سے کہتا ہوں, ساری امت کے مسلمان بالفرض ایک وقت میں ایک امام کے پیچھے اگر نماز پڑھنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی ہاتھ اوپر باندھ لے گا, کوئی نیچے باندھ لے گا, جس کے لیے دلائل اور نظائر موجود ہیں. جیسے میں کہتا ہوں نا, مجھے ایک حدیث مل گئی تو دوسرے کو مجھے حق دینا چاہیے کہ اس کو بھی ایک حدیث پر عمل کرنے کا موقع دوں, جو کہ موجود ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن کیا ہے کہ اختلاف ہم سب کی شکلوں میں بھی ہے. ہم سب کی شکلیں برابر ہیں نہیں نا, جبکہ کامن ہے. ایک ناک ہے, دو کان ہے, دو آنکھیں ہیں, دو ہونٹ ہیں, ایک سر ہے, دو ہاتھ ہیں اور دو پیر ہیں. تو بیسک اسٹرکچر بالکل سیم ہے ہمارے وجود کا, لیکن فنیشنگ ٹچز ڈفرنٹ ہیں. بیسک اسٹرکچر نماز کا بالکل ہی کامن ہے. فنیشنگ ٹچز میں اگری کرتا ہوں میں کہ اللہ کے نبی نے چوائس دیا یا چوائس رکھا کہ وہ ڈفرنٹ ہے. اس سے اوپر آئیے, مجھے بتائیے کس بخاری کی حدیث میں, کس مسلم کی حدیث میں, کس ترمذی کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ سچ بولنا نہیں چاہیے؟ لکھا ہوا ملے گا کہیں؟ نہیں. جھوٹ بولنا چاہیے ملے گا کہیں؟ وعدہ خلافی کرنی چاہیے ملے گا کہیں؟ تو بھائی یہ 99% جو باتیں اگریڈ اپون ہیں, جی, قرآن حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کو پورا نہ کرے. یہ بیان نہیں ہوتی ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے کہ ایک دم پھر یہ ریفریش ہو گیا کہ ہمارے ساتھیوں کے سامنے میرا مزاج بھی رہے اور آپ حضرات کا مزاج سامنے آتا رہے, کیونکہ ہمارے مسائل ان سے بڑھ کر ہیں. بہت میں جی آپ نے جیسے سنا رہا تھا, اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کو پورا نہیں کرتا, اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. اب سارے مسلک کے لوگوں کو اٹھا لیجئے، آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ دبئی خراب تو حالات خراب ہیں، وہاں پہ پتہ ہے آپ کو کہ مسلمان ہندو سے بزنس کر رہا ہے اور مسلمان سے نہیں کر رہا. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھ کے آتا ہے جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھ کر آتا ہے پیمنٹ کہتا ہے اور باؤنس ہوتا ہے چیک، عمرے میں گیا تھا پیچھے چیک باؤنس ہو رہا ہے. امتحان ادھر ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. مزے کی بات یہ ہے امتحان ادھر ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور حدیث کہہ رہی کہ اس کا ایمان میں جس میں امانت نہیں، اس کا دین میں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. لیکن یہ حدیث کبھی ڈسکشن میں آتی نہیں. کیوں؟ اس میں مزہ نہیں آتا. معاف کیجیے گا، بحث کرنے میں مزہ آتا ہے. معاف تھا آپ کوئی میری کوئی میں آپ کی خلاف ورزی کر لوں، مخالفت کر لوں، اس میں عمل کرنا پڑتا ہے، اس میں جان نکلتی ہے لوگوں کی. تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. جی جی بالکل بالکل، جزاکم اللہ خیر. آج تھوڑے سے وقت آپ کا زیادہ لیجیے، لیکن امید ہے کہ آپ 5:15 اپنے گھر کا اثر ادا کر دیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آپ کا نام ہے ناصر؟ ہاں جی. اچھا ماشاء اللہ، اچھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ. موقع درخواست جی
جس طرح مہینے کے 10 دنوں میں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے.
اب وہ 12 دن کیوں؟
12 دن ہو گیا.
اچھا.
اور تراوی کی طرز کے اوپر نماز شروع ہوگی، 20 رکعت پڑھیں گے اور ہر رکعت میں 25 دفعہ درود شریف پڑھیں گے. بعد میں 1000 دفعہ پڑھنا ہے اور ان 12 دنوں میں 1.25 لاکھ دفعہ پورا کرنا ہے. یہ چیزیں رائج ہو گئی.
بارجی کا روزہ جو ہے